الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آپ کو معلوم ہے کہ آج ذوالحجہ کی 3 تاریخ ہے اور اگلے جمعے کو عید الاضحیٰ ہے اس عید کی جو امتیازی بات ہے وہ ہے قربانی اسی لیے ہم اسے عید قربان بھی کہتے ہیں اسی کی مناسبت سے میں آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اس میں بھی میرا اصل انداز آج کا تقریر کی بجائے درس کا ہوگا کہ یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے سلسلے وار انہی پر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے ہم کچھ باتیں سمجھیں تمہیدی طور پر دلچسپی کی باتیں دو ہیں پہلی بات کہ جو بڑی جامع بھی ہے بنیادی بھی ہے آج کے مضمون کے اعتبار سے تمہیدی ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں پہلی تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ جو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشہور روایت تو پہلا رکن جو ہے اس کا تعلق ایمان سے اور بقیہ چار ارکان کا تعلق عبادات سے. کلمہ شہادت ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے، اور بالخصوص جو قانونی ایمان ہے جس پر کہ اس دنیا میں کسی کے مومن و مسلم سمجھے جانے کا دار و مدار ہے، یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے، یعنی اقرار باللسان، وربل افرمیشن، وربل ٹیسٹیمنی، کہ ایک شخص شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، آئی ٹیسٹیفائی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. باقی جو چار ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بنیادی طور پر تو ہے عبادات، لیکن ان سب کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کے بہت اہم اجزاء لا ينفک ہیں. اسلامی معاشرے کا جو ایک رنگ بنتا ہے، اسلامی معاشرے کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو اس کو ممیز کرتی ہے دنیا کے دوسرے معاشروں سے، تو یہ بڑی ایک گہری حکمت ہے کہ عبادات کو اس طرح گونج دیا گیا ہے ہماری معاشرتی مجلسی تمدنی زندگی کے ساتھ، کہ اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمارے ایک تعلق کی بنیاد ہے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ وہی در حقیقت اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلام کے نظام معاشرت کا ایک بہت اہم جز ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اساسات میں سے. پھر ان چار عبادات میں بھی ایک تقسیم ہے، دو دو کے دو جوڑے بنتے ہیں. دو عبادات وہ ہیں کہ جو نہایت اساسی، نہایت بنیادی، انہی کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آتا ہے، ایک نماز اور ایک زکات. اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، اقیم الصلاۃ واتوا الزکات. ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہے اس میں بھی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکات، یہ تو یوں سمجھیے کہ انسیپریبل ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. حالانکہ ایک اور اعتبار سے تقسیم بنتی ہے دو دو جوڑوں کی، وہ اور ہے کہ دو عبادات ہر مسلمان پر فرض ہے اور دو عبادات صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے. ان میں تقسیم یہ ہوگی کہ نماز اور روزہ وہ بریکٹڈ ہوں گے کہ یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے، غریب ہو، امیر ہو، خوشحال ہو، تنگ دست ہو، کسے باشد، یہ تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو وہ تقسیم بنے گی کہ نماز اور روزہ ایک طرف اور زکات اور حج دوسری طرف. حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ جو استطاعت رکھتا ہو. اسی طریقے سے زکات ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ جو صاحب نصاب ہو. تو ایک تقسیم تو دو دو کی اس پہلو سے ہو گئی کہ دو عبادات وہ ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہے، اور دو عبادات وہ ہیں کہ جن کے لیے اضافی شرط ہے، اور دونوں میں استطاعت کا مسئلہ آتا ہے. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے تقسیم کے جو دو دو جوڑے بنتے ہیں وہ مختلف ہیں، اہمیت کے اعتبار سے صلاۃ اور زکات. اس کی جو سب سے اس کا اہم مظہر ہے وہ یہ ہے کہ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگ بندی کے لیے کلمہ شہادت کے ساتھ انہی دو کو لیا ہے. یہ متعدد احادیث آتی ہیں جن میں معاذ ابن جبل سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں حضور کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ امرت ان قاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں. یہ ذرا ایک نقطہ ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے، یہ خاص اہل عرب کے لیے تھا جو بنی اسماعیل میں سے تھے، جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن پر انہی کی زبان میں اتمام حجت کر دیا گیا، انہی کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، ان کے لیے تو یہی تھا یا ایمان لائیں یا قتل کر دیے جائیں، قتال جاری رہے گا ان دو میں سے، یا ایمان لے آئے اور یا پھر قتل کر دیے جائیں، جو سورہ توبہ کے شروع میں آیا ہے کہ فیضن صلاح الحرم فخر المشرقی رہے سو وجہ تم، جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. یہ عام نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے یہ حکم نہیں ہے، صرف بنی اسماعیل کے لیے، مشرکین عرب کے لیے، کہ ان پر چونکہ اتمام حجت ہو چکا تھا آخری درجے میں، لہذا ان کے لیے رعایت نہیں تھی. جبکہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں رعایت ہے کہ وہ چاہے تو اسلام لائے چاہے تو نہ لائے، یہودی اور نصرانی بن کر رہے، ان کو ذمی بنا کر اسلامی ریاست میں قبول کیا جائے گا، ان کا قتل لازم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف یہ ہے کہ یوت الجزیہ تعین وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، لیکن وہ یہودی یا نصرانی ہو کر رہ سکتے، ان کا علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن میں اس حدیث کا ذکر کر رہا تھا کہ عمر تو قاتل الناس، یہ جو معاملہ ہے بنی اسماعیل کے ساتھ خاص، اس میں مجھے حکم ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں، حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ واتم الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماهم واموالهم وحسابهم علی اللہ عز وجل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری حدیث ہے کہ میری جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ وہ تین شرطیں پوری کر دیں، گواہی، کلمہ شہادت، وہی جو رکن اول ہے، رکن رکین ہے، رکن اعظم ہے ایمان کا، وہ وربل ٹیسٹیمنی کا معاملہ ہے، اور نماز اور زکات، نماز ادا کریں زکات، نماز قائم کریں زکات ادا کریں. جب یہ تین شرطیں پوری کر دیں گے، فیضا فالو دال کا احتسم ہوں واسم ہوں منی دماغ ہوں، اب وہ بچ گئے، انہوں نے اپنی جان بھی بچا لی، مال بھی بچا لیا مجھ سے، یعنی اب ان پر وہ مسلمان ہو گئے، اب ان کے اوپر کوئی دسترازی جائز نہیں ہوگی مسلمانوں کی طرف سے. وہ حساب ہوں مان اللہ عز و جل، باقی انہوں نے اپنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی ہے یا جبرن دی ہے، جان بچانے کو دی ہے، منافقانہ دی ہے، اس کا حساب میرے ذمے نہیں ہے. حضور نے فرمایا حساب ہوں عل اللہ عز و جل، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، عز و جل کے ذمے وہ حساب لے گا، لیکن میری جنگ ختم ہو جائے. اسی میں یہ تین شرطیں ہیں، کلمہ شہادت، اقامت صلاۃ، اطاعت زکات. انہی احادیث سے استدلال کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ مانعین زکات کا مسئلہ آیا، اور یہ چیز نہ صرف حدیث میں، قرآن مجید میں بھی سورہ توبہ ہی کے اندر یہ موجود ہے کہ جب وہ یہ تین شرطیں پوری کر دیں، فاخوانکم فی الدین، تو تمہارے وہ بھائی بن جائیں گے دین کے اندر، برابر کے مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب مشورہ دیا گیا تھا کہ ان مانعین زکات کے سلسلے میں کچھ نرمی برتیے، ان کے ساتھ اس وقت جو ہے جنگ وہ مصلحت کے خلاف ہے، تو جو دلیل دی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ یہی تھی کہ قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں قتال کی جو بند ہونے کی کم سے کم شرائطوں میں زکات شامل ہے، میں کیسے ترمیم کر دوں، میں اس سے کم پر معاملہ کیسے کروں. حدیث بھی واضح موجود کہ یہ تین شرطیں پوری ہو تو جنگ بند ہو جائے گی، ان کی جان جو ہے، جان اور مال ان کے محفوظ ہوں گے، اور یہی معاملہ جو ہے قرآن مجید میں ہے، لہذا میں اس میں کوئی کمی گوارا کرنے کو تیار نہیں. تبھی ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے. تو یہاں تقسیم کیا ہو رہی ہے کہ چار عبادات میں سے دو گویا کہ اہم تر ہو گئی، دو کم تر رہ گئی ان کے مقابلے میں، روزہ اور حج. اب دیکھیے اسی کا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کثر کا جہر، جہاں کوئی چیز کم ہو رہی ہے اس کی تلافی کسی اور پہلو سے کر دی جائے. تو اللہ تعالی نے ان دو ارکان اسلام کو خاص فضیلت دے دی کہ دو عیدیں جو اسلام میں ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ کر دی. پوری دنیا میں مسلم تہذیب و تمدن کا کتنا بڑا مظہر ہے عیدین، عید الفطر وہ صوم کے ساتھ وابستہ ہو گئی، وہ ایک جشن ہے کہ جو ہم رمضان مبارک کا جب مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جشن مناتے ہیں. وہ اپنی اپنی بات ہے کہ جب آتا ہے تو ہم کس طرح مناتے ہیں، وہ ہماری اپنی تہذیب ہے، وہ جشن، کھانا پینا بھی ہے اس کے اندر، ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے، ملاقات بھی ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، آتے جاتے تکبیریں پڑھتے ہوئے آنا ہے، وہ جشن ہے، عید ہے مسلمانوں کی. اگرچہ دنیا کے دوسرے جشن کے انداز جو ہوتے ہیں وہ شراب نوشیاں ہو رہی ہوں، کوئی اور گندے کاروبار ہو رہے ہوں، کہیں وہ ہولی کھیلی جا رہی ہو، کچھ اور ہو رہا ہو، پھاگ اڑ رہا ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تہذیب و تمدن کا بنیادی فرق ہے. لیکن سمجھنے کی بات اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ ارکان اسلام میں سے دو عبادات جو صلات اور زکات کے مقابلے میں کچھ ثانوی ہو گئی، ان کی اس حیثیت کی تلافی کرنے کے لیے، اس قصر کے جبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ دونوں عیدوں کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. خاص طور پر ہم آئیے ذرا، ہم رفتہ رفتہ آ رہے ہیں کہ یہ جو حج کی عبادت ہے اس میں ایک لمیٹیشن بھی ہے زمانی اور مکانی، یہ ہر وقت تو نہیں ہوتی، ایک خاص دن ہے، خاص ایام ہے، ایام معلومات ہے، انہی میں ہوگا حج. پھر یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، یہ تو وہی جو حرم شریف ہے اور مکہ مکرمہ ہے اور عرفات ہے اور منا ہے اور مصطفیٰ، وہی ہوگا. تو اس میں ایک عجیب حکمت ہمیں یہ نظر آئی کہ اس کا جو ایک اہم رکن تھا اور وہ ہے قربانی، اس کی ایکسٹینشن کر دی گئی پوری دنیا میں کہ ہر شخص حج تو نہیں کر سکتا، ہر شخص عرفات میں تو حاضر نہیں ہو رہا، ہر شخص جو ہے منا کے اندر جا کر قربانی تو نہیں کر رہا ہے. تو ایک کم سے کم رکن تو ایسا ہو گیا اس کا، ایک جز اس کا مناسک میں سے، کہ جس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، کسی درجے میں تم بھی شریک ہو جاؤ. اسی میں دیکھیے آداب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ذی الحج کا چاند آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ اپنے اوپر بھی ایک درویشی طاری کر لیجئے، کچھ تھوڑی سی مشابہت پیدا ہو جائے ان کے ساتھ. اب جو لوگ احرام میں جا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، حجامت نہیں کرا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو ان دس دنوں کے اندر اسی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرو. اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک بڑی سی الجھن سی، جس سے پنجابی میں اچوائی آپ کہتے ہیں، وہ اچوائی سی ہوتی ہے. ایک شخص ہے کہ جو عادی ہے اپنے یہ لبے جو ہے ان کو، وہ ذرا سی بھی بڑھ جائے تو طبیعت جو ہے بے چین ہونے لگتی ہے، لیکن برداشت کرو، جھیلو، چاہے اس کے اندر تمہاری طبیعت کے اوپر بار پڑ رہا ہو، لیکن ایک مشابہت، جزوی سی مشابہت اس احرام کی پابندیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور ایک رکن جو ہے قربانی، اس کو جو گویا کہ اس میں آپ بھی شریک ہو جائے. تو یہ ہے ایک تمہیدی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اس عید الاضحیٰ کے بارے میں. اب دوسری تمہیدی بات، قرآن مجید میں صوم کا ذکر بھی ویسے تو یوں مختلف جگہوں پر آپ کو مل جائے گا، مثلا یہ کہ کہیں کسی قسم کا کفارہ ہے یا کہیں کسی اور اعتبار سے کوئی کفاروں کا ذکر ہے تو وہاں صوم کا ذکر آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ خاص بات یہ ہے کہ جبکہ نماز اور زکات کا معاملہ قرآن مجید میں ہر جگہ پھیلا ہوا مل جائے گا، عبادت صوم کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ چھ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ان کو آدمی سمجھ لے، 23 رکوع کی 6 آیات، تو اس کا حکم، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ اور اس کا تدریجی طور پر اس کے احکام کی تنفیذ، ابتدا میں روزہ کیسی شکل میں تھا، بعد میں کیا ہوا، تکمیلی احکام کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے لیے رمضان کا کیوں انتخاب ہوا، اس کی فضیلت کیا ہے، ترجیح بلا مرجح تو نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی ترجیح کی بنیاد ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اصل مقصود اور مطلوب کیا ہے، کہ وہ روح انسانی جو ہے وہ فی الواقع حقیقتاً متوجہ ہو جائے اپنے مالک کی طرف، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے منبع کی طرف، اس لیے کہ روح جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، یہ تو ایک ربانی شے ہے، ربانی حقیقت ہے، ڈیوائن اسپارک ہے انسان میں. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ توجہ ہوتی ہے تو اس کی کیفیت، گویا کہ 6 آیتیں میں واقعہ یہ ہے کہ حکمت، احکام، فلسفہ، تدریج، اس کے مقاصد، اس کے اہداف، اس کے لیے کون سا وقت مقرر کیا گیا، کیوں کیا گیا، 6 آیتوں میں ساری چیزیں مکمل. اب اس کے مقابلے میں حج کو بھی دیکھیے تو ایک مشابہت آپ کو نظر آ جائے گی کہ حج میں بھی صرف 2 مقامات ہیں قرآن مجید کے. ویسے یہ کہ حج کی فرضیت کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، سورہ آل عمران میں. سورہ بقرہ میں بھی ذکر آ گیا شروع میں، 19 رکوع کے اندر ہی آ گیا کہ یہ صفا اور مروہ، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. لیکن یہ کہ دو دو رکوعوں پر مشتمل دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جن میں حج کے ارکان مناسک ان کا تفصیلی بیان موجود ہے. ان میں سے دو رکوع تو ہیں سورہ حج کے, جن میں سے ایک رکوع میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے, دو رکوع ہیں سورہ بقرہ میں. ان دونوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ایک بڑا بنیادی فرق ہے. سورہ حج میں سارا زور قربانی پر ہے, دونوں رکوعوں میں قربانی کا ذکر آیا ہے اور اس کے بارے میں خاص طور پر ثم یقضوا طوافهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق اس کا ذکر ہے, لیکن اس سے پہلے وہی قربانی کا ذکر ہے. لیذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا القانع واطعموا البائس الفقیر. یہ حج جو قربانی کا ذکر ہے پہلے رکوع میں بھی, چوتھا رکوع ہے یہ, اور پھر پانچویں رکوع کے اندر تو یوں سمجھیے کہ بنیادی مضمون ہی قربانی کا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے دو رکوع تو ان میں قربانی کا ذکر اب ضمنی ہو گیا ہے. اب وہاں عرفات کا, وقوف عرفہ کا ذکر ہے, لوٹ کر آنا اور عند المشعر الحرام اللہ کو یاد کرنا یعنی مزدلفہ کا ذکر ہے, پھر منا کا قیام کا ذکر ہے کہ اس کے بعد دو دن رہو یا تین دن رہو جو بھی تم کر لو, کوئی تمہارے اوپر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ملامت والی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور منا, یہ تمام جو ہے ان کا ذکر وہاں ہے, اور خاص طور پر قربانی کا ذکر جو ہے وہ ان دو رکوعوں کے اندر موجود ہے. ان میں سے جو قربانی کے فلسفہ اور حکمت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر حج کی جو اصل روح ہے, قربانی کی جو اصل روح ہے, اس سب کا ذکر ہے اس پانچویں رکوع میں. اور یہ ہے در حقیقت کے جسے آج ہمیں اب لفظاً لفظاً پڑھنا ہے. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت پر ہم نے قربانی لازم کی تھی. پہلی بات جیسے کہ روزے کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اوپر ہی کوئی بوجھ لادا جا رہا ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. یہ تو در حقیقت ایک سلسلہ ہے, سلسلہ تو ذہب ہے, ایک سنہری زنجیر ہے. یہ ایک ہی دین ہے, دین اسلام. ابراہیم کا دین بھی وہی تھا, نوح کا دین بھی وہی تھا, آدم کا دین بھی وہی تھا, موسیٰ کا بھی, عیسیٰ کا بھی. اب اس دین کی تکمیلی شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. تو اس میں یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تمام ان دین کے ساتھ جو شریعتیں دی گئیں ان شریعتوں کے بنیادی نکات ایک ہی ہیں. تفصیلی احکام بدل گئے, نماز کی شکلیں بدل گئیں, اوقات بدل گئے, روزے کے احکام بدل گئے. اسی طریقے سے قربانی جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, یہ تو ہماری ہمیشہ کا تو سمجھیے کہ شریعت کا جزو لازم رہا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہے, تورات میں بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ قربانی ہی پر تو ہوئی تھی. استقربا قربانا, جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی, فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, ایک کی قربانی قبول ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی. اور اس زمانے میں ایک شکل اللہ تعالی نے یہ رکھی ہوئی تھی انسان کا, چونکہ ابھی عہد طفولیت تھا, ذہنی اور فکری اعتبار سے ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا, تو ظاہری چیزیں اور خرق عادت اور معجزات کی بھی وہ شکلیں جو پہلے ہوتی تھیں وہ زیادہ تھی. جبکہ نو انسانی جب بالغ ہو گئی تب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ بند کر دیا, یہاں تک کہ معجزہ بھی اصل جو ہے وہ معجزہ مانوی دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی قرآن حکیم. تو اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ قربانی قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کی علامت ہوتی تھی اللہ کی طرف سے کہ ایک آگ جو ہے وہ اترتی تھی, کوئی شعلہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آ رہا تھا, آتا تھا, اور جو قربانی پیش کی جاتی تھی اس کو وہ بھسم کر دیتا تھا جلا کر. تو اس کے یہ گویا کہ قبولیت تھی اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی. اس طرح ان دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا, ایک کی قربانی قبول ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی, تو پھر وہ جو مایوسی اور فرسٹریشن ہوئی اس شخص کو, قابیل کو, اس میں الٹا جو ہے اس کا رد عمل جو اس پر ہوا تو اس نے کہا لاقتلنک, میں تو تجھے قتل کر دوں گا, بجائے اس کے کہ اپنی کمزوری کی طرف متوجہ ہوتا کہ کیا سبب ہے. اور وہاں پر بھی حابیل نے یہی کہا تھا انما یتقبل اللہ من من المتقین، اللہ تعالیٰ کو قربانی قبول کرتا ہے متقین سے. تم غور کرو تمہارے کردار میں، تمہاری سیرت میں، تمہارے معاملات میں کوئی شے ایسی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائی، تو اپنی اصلاح کی طرح متوجہ ہو بجائے اس کے مجھ پر غصہ نکال رہے اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ معلوم ہوا کہ آدم کے دو بیٹوں کے ذمن میں بھی قربانی کا تذکرہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں کا ایک جزو لازم رہا. تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَشْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کرے اللہ کا ان چوپایوں پر کے جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لے، تکبیر پڑھتے ہوئے انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرے. اب دیکھیے یہی آیت جو ہے، یہی مضمون آیا ہے چوتھے رکوع میں بھی، لیکن وہاں اضافی طور پر فی ایام معلومات، مسلمانوں کے اندر جو قربانی کا یہ رکھا گیا ہے نظام، یہ معین دنوں کے اندر ہے. وہ معین دنوں کے اندر 10 ذی الحج جب ہوگی تو وہاں پر منیٰ میں وہ قربانی ہوگی، وہ معین دن ہو گئے. اگرچہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے 10, 11, 12 یہ قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن یوم النحر جس کا نام ہے بطور علم وہ 10 ذی الحج، وہی 10 ذی الحج کہ جو یہاں پر قربانی دی جائے گی، اگرچہ وہ قربانی بعد میں بھی 2-3 دن ہے. تو ایام معلومات ہیں، یہ معین ہے. باقی یہ کہ یہ دن جو ہے سابقہ امتوں کے لیے معین تھے یا نہیں تھے، بلکہ یہ کہ یہود کی شریعت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ زور تھا قربانی پر، ان کی عبادت گاہ کا نام ہی قربان گاہ تھا. وہ خیمہ جب وہ گھومے پھرتے تھے تو ایک خیمہ ان کے پاس ہوتا تھا، قربان گاہ کا خیمہ اس کو کہتے تھے، وہی عبادت گاہ تھی ان کی، وہی اجتماع گاہ ان کی ہوتی تھی، تو اس کا نام ہی قربان گاہ تھا. تو قربانی بہت تھی یہود کی شریعت میں، ہمارے ہاں تو بلکہ اس کو کم کر کے، محدود کر کے، خاص طور پر اس کو جو ہے وہ 10 ذی الحج کے لیے رکھ دیا گیا، اور اس کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے جنرلائز انداز میں تذکرہ، لہذا فی ایام معلومات کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، بلکہ یہ تو بنیادی فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری تمام شریعتوں میں یہ ایک جزو لا ینفک کی حیثیت سے یہ چیز شامل رہی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اب اصل میں جو اس قربانی کی روح ہے، آگے چل کر پھر وہ آیت آئے گی کہ ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا، لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. وہی جو حابیل کے الفاظ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے متقبلین سے، صرف یہ ہے کہ وہ آگ اترنی اب بند ہو گئی کہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اب وہ نظام ختم ہو گیا ہے، ورنہ پتہ چل جاتا کہ ہم جو قربانیاں پیش کرتے ہیں ان میں سے کتنی کچھ قبول ہونے والی ہے اللہ کی بارگاہ میں. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ قربانیاں جو ہے اس کی اصل روح سامنے رہنی چاہیے کہ وہ تقویٰ ہے. ولاکی یرالہ تقویٰ منکم، تقویٰ اگر ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. کیوں پہنچ جائے گا یہ بات بھی سمجھ لیجئے، تقویٰ کا جو اس کا اثر ہے وہ تو آپ کے قلب پر مترتب ہوگا. یہ قلب ہی مسکن روح ہے، وہ جو ہمارے میری روح من امر ربی وہ کہاں ہے، وہیں پہ ہے، اور اسی کے حوالے سے تو ہمارا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ لاسلکی تعلق جسے آپ کہتے ہیں، ایک وائرلیس ہے کہ جو اس روح کی اور اللہ کے مابین اسٹیبلش ہے، قائم ہے. لہذا وہ تقویٰ اگر ہے کہ جو قلب پر جس کے اثرات مترتب ہوں گے، اگر وہ ہے تو وہ تو اللہ تک وہ شے پہنچ جائے گی. یہ بالکل ایک فزیکل انداز میں اس کی توجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. باقی یہ کہ جو اس کا لباب ہے وہ تو یہ ہے کہ تمام جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. روزہ روزہ نہیں ہے اگر تقویٰ نہیں ہے، وہ ایک فاقہ ہے، وہ خام خواہ کو اپنے اوپر کھانے پینے کی بندش ہے. جیسے بارہا میں نے آپ کو وہ حدیث سے سنائی کہ جس شخص نے ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت من ان یدا طعامہ و شرابہ. جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خام خواہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، فاقہ کرے، کیا فائدہ اسے. اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ کے لیے یہ روزہ جو فرض کیا گیا تقویٰ کے لیے، لعلکم تتقون، وہی اگر نہیں ہو رہا عین حالت صوم میں بھی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صومہ الا الجوع، کہ اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، انفاق ہو، حج ہو، قربانی ہو، ان سب کی روح جو ہے وہ تو ہے تقویٰ. لیکن اس تقویٰ کو اس مقام پر بڑے پیارے انداز میں اس کی تشریح کی گئی ہے. ان میں سے ایک ایک لفظ کو ذرا غور سے سنیے. فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود، معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن اس کو تسلیم کرنے کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، فلہو اسلمو، بس اسی کے سامنے سر جھکا دو، اسی کے سامنے جھک جاؤ. صرف جسم نہ جھکے، تمہارا پورا وجود جھک رہا ہو، تمہارا نفس بھی رکوع کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، جبکہ تمہارا جسم رکوع کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ نفس جو ہے وہ تو گردن اکڑائے ہوئے کھڑا رہے، مانوی تمہاری شخصیت جو ہے اس کو، جیسے کہ سورہ نون میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ میدان حشر میں کوئی ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی تجلی ظاہر ہوگی اور اس کو دعوت دیا جائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. تو کچھ لوگ ہوں گے جن کی کمریں تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سجدے کرتے تھے لیکن ریاکاری کے انداز میں کرتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے. تو وہ چونکہ مانن سجدہ نہیں تھا، صرف جسمن سجدہ تھا، وہاں اس کا ظہور یہ ہوگا کہ وہ جسمن بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیں گے. اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ظاہر ہوگی، وہ چاہیں گے، فلا یستطیعون خاشیت الابصارهم ترهقهم ذلہ، اب اس وقت ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ تھپی ہوئی ہوگی، اور نگاہیں جو ہے خجالت اور پشیمانی اور شرمندگی سے زمین میں گڑی ہوئی ہوگی. تو جس طریقے سے دنیا کے اندر ان کا یہ سجدہ صرف جسم کا سجدہ تھا، روح کا اور ان کے نفس کا سجدہ نہیں تھا، مانوی شخصیت کا سجدہ نہیں تھا، اسی طریقے سے اگر یہ کہ جھکاؤ نماز میں ہو رہا ہے دنیا میں، رکوع اور سجود کے اندر، لیکن ہماری مانوی شخصیت جو ہے وہ اس نہیں جھک رہی، تو پھر اس کا کچھ حاصل نہیں. فلہو اسلمو، اس کے سامنے جھکو، سر جھکا دو، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن اسلام کے یہ معنی ہے. وبشر المخبتین، اور اے نبی بشارت دے دیجئے، یہ تواضع اور خاکساری اور اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرنے والوں کو. مخبتین بنا ہے اخبات سے، خبت کہتے ہیں پست زمین کو، جو نشیبی زمین ہو، اسی سے لفظ اخبات بنا، جھک جانا، انگریزی میں جسے آپ پروسٹریشن کہتے ہیں، سجدے کے لیے وہاں پر جو لفظ ہے پروسٹریشن ہے، کسی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دینا، یہ گویا کہ تذلل اور عاجزی اور عجز اور انکساری، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل گویا کہ اپنی نفی کر دینا اپنی ہستی کی، یہ اس کے لیے ایک سمبل ہے، اس کے لیے ایک علامت ہے سجدہ. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اقرب ما یقول العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے تو سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری یہ انانیت یہی تو ہے در حقیقت جو حجاب اکبر ہے، ہمارے اور رب کے درمیان رکاوٹ کیا؟ ہماری انانیت، ہماری عقل فونی، ہمارا تکبر، میں اور میری مرضی اور میری پسند اور میری چاہت اور میری عقل اور میری سمجھ، یہی تو ہے میں کہ جو اصل میں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان حائل ہے. اگر واقعتاً وہ میں جھک گئی ہو اللہ کے سامنے، اگر سجدہ حقیقی سجدہ ہو، صرف جسم کا سجدہ نہ ہو بلکہ وہ ہمارے پورے وجود کا سجدہ ہو، تو معلوم ہوا کہ اس میں کی نفی کلی ہو گئی، اور یہی شے ہے کہ جو ہمارے اور رب کے درمیان فصل اور بوجھ کا سبب تھی. تو گویا کہ قریب ترین انسان ہوتا ہے، اقرب ما یقول العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین ہوتا ہے اللہ سے بندہ سجدے میں. تو بشر المخبتین، اے نبی بشارت دیجئے اخبات اختیار کرنے والوں کو، جو اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہوں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ کہ جب اللہ کی یاد کی جائے یا اللہ کا تذکرہ ہو، کہیں اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہو، کہیں اللہ کے یوم قیامت میں اس کے سامنے حاضری کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو، تو وجلت قلوبهم ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل دہل جائیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ لفظ تقویٰ کے بارے میں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ڈر یا خوف کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک اور لفظ قرآن میں آیا ہے، خوف کا لفظ آیا ہے، اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، یہ نہیں ہے کہ خوف کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ایک ذہنی اور نفسیاتی تعلق ہونا چاہیے اس میں خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کو شامل ہونا چاہیے۔ بین الخوف اور رجا، خوف اور رجا کی دونوں کیفیتوں کے بین بین انسان کی کا معاملہ رہنا چاہیے، تو خوف بھی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سورہ نور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے نیک و کار بندوں کا نقشہ کھینچا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اب دیکھیے کہ کس قدر مدح اللہ فرما رہے ہیں، کتنی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے بندے، ایسے جوان مرد ہمارے بندے جن کی دلچسپی ہی ہوتی ہے گھروں کے ساتھ، ان گھروں کے ساتھ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی عبادت گاہیں، گویا کہ مساجد، ان کے دل جیسا کہ ایک حدیث میں آیا قلوبهم معلقۃ قلبهم معلقۃ بالمساجد، اس کے دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، نکلتا ہے تو مجبوری کو نکلتا ہے، ضرورت ہے دنیاوی جس کے لیے آدمی نکلتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اعتکاف میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اپنی جو طبی حاجت ہے اس کے لیے نکلے گا، جو ضرورت ہے ہوائی کی ضروریات ہیں، اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کیجئے کہ ایک شخص کی اصل جو ہے دلچسپی وہ تو مسجد سے ہو، معاش بھی ایک ضرورت ہے، جیسے وہ ہوائی کی ضروریات جو ہے وہ ضرورت ہے انسان کی، طبی اس کی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، اسی طرح معاش کی جد و جہد اور تلاش معاش کے لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کے تحت نکل تو رہا ہو لیکن یہ کہ اس کا دل اٹکا رہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے فوراً وہ پلٹے اور رجوع کرے، تو گویا کہ باہر رہ کر سکون نہ ہو، سکون یہاں ملتا ہے، یہ ہے گویا کہ ایمان کی ایک علامت۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ صبح و شام ان مسجدوں میں نظر آئیں گے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے صبح و شام، اور پھر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان ہمت لوگ کہ جنہیں نہ کوئی کاروبار دنیاوی نہ کوئی بیع شرع اللہ کی یاد سے روک سکے اور اللہ کی نماز سے روک سکے اور زکات کی ادائیگی میں حائل ہو سکے، یہ ساری مدح کرنے کے بعد بھی فرمایا یا خافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، اس قیامت کے دن کا تصور کر کے کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے، اس دن کی شدائد کا وہ خوف پھر بھی رہتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل خالی ہو جائے، معاذ اللہ۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ٹھیک ہے دنیا کی شے کا کوئی خوف نہ رہے، دنیا کی کسی نقصان کا کوئی رنج نہ رہے، لیکن یہ کہ اللہ کے خوف سے تو دل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کی محبت جو ہے وہ ہے اصل روح ایمان، وہاں اس کے ساتھ ہی خوف کا ایلیمنٹ بڑے سے بڑے شخص کے لیے بھی، عظیم سے عظیم ہستی کے لیے بھی، یہ گویا کہ اس کے لیے اس کی طرز عمل کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا کہیں تذکرہ ہوتا ہے، یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے تو قیامت کے حالات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا تو دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور چیزیں ہیں کہ جس وقت آپ کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو لرزہ طاری ہو جاتا، وہ جسم کے جو لوہے کی طرح سخت تھا لیکن اس وقت جو ہے اس کے اندر انتہائی نرمی پیدا ہو جاتی۔ فرمایا والصابرین علی ما اصابهم، دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہاں چند لفظوں میں بندہ مومن کی شخصیت کا اور ایمان اور اسلام کا جو لب لباب ہے، جو انسانی شخصیت پر اس کے اثرات مترتب ہونے چاہیے، چند الفاظ کے اندر اس کا بھی ایک یوں سمجھیے کردار نگاری ہو گئی ہے، پورا ایک کریکٹر سامنے آ گیا، مختلف جگہوں پر کہیں تفصیل سے ہے، کہیں اور دوسرے مقامات پر، لیکن یہاں پر بھی چند اصطلاحات کے حوالے سے پوری ایک شخصیت، باطنی کیفیات، اس کی دلچسپیاں، اس کے عملی معمولات کیا ہے، سب کا نقشہ کھینچ دیا گیا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے اس کے اس پر جو ان پر بیتے. جب یقین یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے. میں نے بارہ یہ مضمون بیان کیا کہ چاہے جو کچھ ہم پر بیتتی ہے، کوئی ہمارے لیے دل خوش کن بات ہو یا افسوسناک بات ہو، چاہے وہ کسی ذریعے سے آئے، کسی دشمن نے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیا، کوئی آفات سماویہ آ گئی، کوئی اور کوئی مصیبت جو ہے وہ زمین کہیں شک ہو گئی، وہ کچھ بھی ہو، فصل تباہ ہو گئی، سیلاب آ گیا، بیماری آ گئی، جو بھی کچھ ہے، کتنے ہی سلسلے اسباب سے وہ شے ہم تک پہنچی ہو، مسبب الاسباب تو اللہ ہے، اس میں رب کے بغیر تو نہیں آ سکتا تھا. لہذا جو کچھ آ رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے. اس میں جس شخص نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ اسے بدلہ لے، انتقام لے، آپ اس کے خلاف چارہ جوئی کرے، مقدمہ کرے، جو بھی ہے اس کا آپ کو حق حاصل ہے. لیکن ہمیشہ یہ سمجھیے کہ یہ تو درمیانی ایک واسطہ ہے، وہ اپنے اس حصے کے لیے ریسپانسبل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ لائبل ہے اس پنشمنٹ کے لیے جو بھی شریعت کے اندر اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. لیکن یہ کبھی نہ سمجھیے کہ یہ اپنے اختیار و مرضی سے کام کر سکتا تھا اگر اذن رب نہ ہوتا. لہذا میرے لیے اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس کے اذن سے ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر میرے لیے ہے. چاہے اس وقت وہ شے میرے لیے تکلیف دہ بن گئی ہے، ناگوار ہے، کوئی شے جو محبوب تھی مجھ سے چھین لی گئی ہے، چاہے وہ کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اور چاہے وہ کوئی مال ہے یا کوئی موقع ہے جو ہاتھ سے نکل گیا. اسی لیے سورہ حدید میں فرمایا گیا لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو چیز تم سے جاتی رہے چھن جائے اس پر رنج نہ کیا کرو، جو مل جائے اس پر اترایا نہ کرو. یہ دونوں صورتیں تو اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، تو اسی کا نتیجہ ہے والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی ان پر آئے اس پر صبر کرنے والے، والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور نماز کو قائم رکھنے والے. اقامت صلاۃ کو اس تہذیب کا اور تمدن کا یوں سمجھیے کہ اہم ترین یہ اس کی علامت ہے، اس کا سمبل ہے اسلامی تہذیب کا، وہ اقامت صلاۃ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے. یہاں گویا کہ لفظ زکات کی بجائے اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بیان کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ایک حصہ لگاؤ، خرچ کرو. یہ ہے وہ اثر با یادم، یہ ہے وہ پوری ایک شخصیت بندہ مسلم کی، بندہ مومن کی، اس کے یہ احساس ہے، یہ روح ہے دین کی، یہ روح ہے توحید کی، اور یہی روح ہے قربانی کی. اب آئی بات قربانی کی، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. بدن جو ہے یہ جمع ہے بدنا کی، اور بدنا کہتے تھے قربانی کے اونٹ کو. ویسے تو یہ کہ اس سے پہلے لفظ عام آیا علاما رزقهم من بهیمۃ الانعام، چوپائے جو ہے آپ بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں، دمبے کی قربانی دے سکتے ہیں، گائے کی قربانی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اونٹ کی بھی قربانی ہے بہیمۃ الانعام. لیکن خاص طور پر عرب میں سب سے زیادہ محبوب شے اونٹ تھی، سب سے زیادہ کار آمد سے اونٹ تھی. اونٹ ان کی تہذیب کے اندر یوں سمجھیے کہ لکم فیہا خیر کا جو لفظ آئے گا ان کے لیے ایک بہت بڑی دولت بھی تھی، ان کے لیے ہر مرحلے پر اس کا ساتھی، عرب کا ساتھی اونٹ. مسافر جب ہے وہ ہے تو وہی اس کی سواری ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے لیے پانی اگر اپنا ختم ہو جاتا تھا تو اونٹ کا ریزروائر ان کے لیے پانی کی سورس بھی بنتا تھا. ایک بدو جو ہے جب وہ پیاسا مرنے لگتا تھا اور پانی ختم ہو جاتا تھا تو ایک تو پہلا اس کا قدم یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے گردن میں حلق کے اندر وہ ایک لکڑی مارتا تھا، جس سے وہ جو خاص تھیلی ہے جس میں کہ پانی سٹور رہتا ہے، اس لیے کہ اونٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جس فضا میں اسے رہنا ہے جینا ہے اس کے لیے بڑی مناسب اس کا جسمانی نظام دیا ہے. ایک اس کے اندر جو ہے علیحدہ تھیلی ہے جس میں کہ پانی سٹور رہتا ہے، وہ اس کا سٹور ہاؤس جو ہے. تو وہ جب پوٹی کرتا ہے اس حلق کے اندر لکڑی ڈالنے کے نتیجے میں تو وہ پانی باہر آتا ہے، تو وہ پانی کو بھی وہ بدو استعمال کرتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے. یہاں تک کہ پھر آخری اسٹیج جب آ جاتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، گویا کہ اب مرنے کا معاملہ آ رہا ہے، تو اونٹ کے پیشاب کو بھی وہ پیتا ہے اور اس کو بھی وہ اپنی جان بچانے کا ذریعہ بناتا ہے. اور اس کے حوالے سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, دلچسپی کی بات ہے, کہ یہ لفظ استعمال کیا تھا عبد الملک, جو اس ملک عبد العزیز ابن سعود, جنہوں نے کہ یہ سعودی عرب کی بنیاد جو ہے وہ قائم کی ہے, بادشاہ پہلے جن کے یہ بیٹے اب چلے آ رہے ہیں سب کے سب, وہ سعود ہو یا فیصل ہو, اور اس کے بعد جو خالد آئے اور اب فہد, ایک مہینے کے بیٹے ہیں. ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے حجاز کو فتح کیا ہے تو ایک وفد گیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کا, جن میں مولانا محمد علی جوہر بھی تھے اور ایک اور مولانا محمد علی نقوی بھی تھے. یہ آج کل جو اخبارات میں نام آتا ہے مولانا معین الدین نقوی اور محی الدین نقوی, یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کے والد تھے مولانا محمد علی نقوی, اہل حدیث عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور یہ بھی اس میں موجود تھے. اور یہ ابھی بقید حیات تھے جب سن 70 میں رمضان مبارک جو ہے میں نے پورا مدینہ منورہ میں گزارا تھا, بہت سے حضرات اس سے واقف ہیں, تو میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ اس میں وہ روایت جو ہے وہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے روایت کی زنجیر نہیں ہے, بلکہ جو شخص اس وفد میں موجود تھا اس نے براہ راست مجھے وہ واقعہ سنایا. انہوں نے بتایا کہ جب ہمارا وفد گیا ملک عبدالعزیز ابن سعود کے پاس, اور انہوں نے جا کر آل سعود, انہوں نے جا کر پہلے تو مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو یہ حکومت عطا فرمائی, حرمین کی خدمت کا موقع دیا. جب یہ مبارکباد دے رہے تھے تب تو وہ سرا کا عجز ان کے ساری بن گئے اور کہا ملک عبدالعزیز نے کہ ہماری کہاں قسمت تھی, ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرما دی کہ آج یہ حرمین جو ہے ان کا انتظام ہمارے ہاتھ میں دے دیا. تو بڑی ہی میں حیران ہوا تھا اس وقت ان سے سن کر کہ کیسے کہا اس نے کہ ہم اونٹوں کی پیشاب پینے والی قوم ہے. تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہ معاملہ ہوتا ہے صحرا کے اندر, عرب بدو جو ہے اس کے لیے پھر آخری جان بچانے کے لیے جو ہے اگر پیاسا مر رہا ہو تو یہ ہوتا ہے معاملہ, اور یہ کوئی ان کے ہاں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو غیر معروف ہو. تو انہوں نے تو اپنی اس عاجزی اور تجرب اور جو بھی ان کی ساری تھی اس کے لیے جو معروف شے تھی استعمال کی. لیکن دوسرا جو حصہ ہے اس واقعے کا وہ بڑا بالکل دوسرے رنگ کا ہے کہ اب انہوں نے ایک ارداس پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں کو مکہ اور مدینہ کو انہیں اوپن سٹیز قرار دے دیا جائے, یہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا انتظام اس پر ہو بجائے اس کے کہ آپ کا حکومتی کنٹرول ہو. تو وہ کہے, انہوں نے فوراً مجھے بتایا کہ یہ سنتے ہی ایک دم اس کا رنگ جو ہے بدلا بادشاہ کا, فوراً اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر گیا, وہ تلوار تو اس کے ان کے لباس کا وہ دوست تھی, اور کہا کہ کیا کہا, ہم نے یہ عرض مقدس اپنے خون کے ذریعے سے حاصل کیے. ملک الحرمین نہیں ہے, بادشاہ تو اللہ ہے, لیکن یہ کہ باقی کے تو وہ ملک ہے بادشاہ ہے باقی پوری سرزمین جو بھی ہے سعودی عرب کی, لیکن وہ حرمین کے کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو خادم الحرمین اپنے آپ کو کہیں گے, اس لیے وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اس وقت وہ انداز یہی تھا. اور یہ مسئلہ میں چاہتا تھا کہ آج آپ کے سامنے بیان کروں, اس لیے کہ کچھ عرصے سے ایرانیوں نے جو شکل اختیار کی ہے اور جو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کنٹرول سعودی عرب کا ختم ہو جائے اور اوپن سٹیز ان کو قرار دیا جائے, تو اصولی اعتبار سے تو واقعہ یہ کہ اس بات میں وزن معلوم ہوتی ہے کہ پورے عالم اسلام کے مقدس مقامات ہیں اور وہاں پر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن حقیقت واقعی کے اعتبار سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس لیے کہ آپ یا تو ایک امت بن جائیں, ایک ملک کے اندر کوئی نظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور تمام دنیا کے مسلمان مل کر اس کا کوئی انتظام کر سکیں گے تو معلوم ہے کہ وہ تو مستقل اکھاڑا بن جائے گا, رزمگاہ بن جائے گی, اس کا تقدس جو ہے بالکل پامال ہو جائے گا. تو وہ بات اصولی اعتبار سے جتنی اچھی لگتی ہے اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے, حقیقت کے اعتبار سے عملی اعتبار سے اتنی ہی بھیانک ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے. اور اس میں میں اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس نظام کے بارے میں میری رائے کو اچھی نہیں ہے, ان کو اسلام کا وہ نظام نہیں ہے, بادشاہی نظام اور دولت جس طریقے سے شاہی خاندان جس طریقے سے اپنے عیش میں اور آرام میں اس دولت کو اڑاتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی کوسوں دور کیا ہزاروں میل دور کا بھی کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا. لیکن یہ کہ یہ بات ماننی پڑتی ہے
کہ اسی سورہ مبارکہ کے جو پہلا رکوع تھا چوتھا رکوع جس کو میں آج طوالت کی وجہ سے شامل میں نہیں کر رہا اس میں بھی اور سورہ بقرہ کے پندرہویں رکوع میں بھی یہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ تعالی نے عہد لیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود اسی طریقے والعاکفین کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس کو پاک صاف رکھو اور دوسرے یہ کہ سوام العاکف فیہ والباد اس میں برابر ہے یہاں پہ حقوق باہر سے آنے والے کے لیے بھی اور یہاں رہنے والے کے لیے بھی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بطریق احسن سر انجام دے رہی ہے ارب ہاں ارب روپے کا خرچہ ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے حرمین کی توسیع حرمین کی صفائی کا انتظام ہی یوں سمجھیے کہ کروڑوں ڈالر کا خرچہ ہے اس کو جس طریقے سے وہ صاف رکھتے ہیں اور پوری کی پوری فوجیں لگی ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ جیسے ملٹری پیریڈ ہوتی ہے ان کے ٹائمنگز فکس ہیں ورنہ تو نہ معلوم کتنی وہاں پہ جو ہے کوڑا کرکٹ جمع ہو جائے گندگی ہو جائے اور وہ متعفن فضا ہو جائے حالانکہ اسلام جو ہے اس قسم کی اس کی بنیادی تہذیب و تمدن کے اندر یہ کہ صفائی ہو یہ کیوں جمعے کی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ سنت ہے یہ کہ نہاؤ اچھے کپڑے پہنو غریب سے غریب آدمی بھی ہے تو حضور نے ترغیب دلائی ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے جو کام کاج کے کپڑے ہیں ان سے علیحدہ کر کے ایک جوڑا جمعے کے لیے مختص کر لو تاکہ وہ دھلا ہوا تمہارے پاس رکھا ہوا ہو اور اس جوڑے کو پہن کر زیب تن کر کے اور عطر لگا کر خوشبو کا ماحول ہو مسلمان جمع ہو تو پسینوں کی خوشبو سے جو ہے وہ ویسے ہی دماغ آدمی کا خراب نہ ہو جائے تو پھر کوئی نائب رسول جو بھی بات کہہ رہا ہو قرآن کی بات بتا رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کر رہا ہو تو وہ چیزیں ایک اچھی فضا میں وہ دل تک براہ راست پہنچے اس کے اثرات مترتب ہوں روح انسانی جو ہے اس سے وہ اپنے لیے تجلی حاصل کرے تو اس سب کے لیے تو وہاں بھی الطہرا بیتی میرے گھر کو پاک صاف رکھو یہ طہارت الحمدللہ اور ان سے اختلاف سیاسی قسم کے جو بھی ہوں بعض جزوی مسائل میں لیکن الحمدللہ کہ شرک نہیں ہے وہاں شرک کی آلائش سے جو مانوی آلائش ہے اس سے بھی پاک کیا اور یہ ظاہری کوڑا کرکٹ والی جو آلائش ہو سکتی تھی اس سے بھی پاک و صاف اب جو حرم مدنی کی توسیع کا جو بھی پروجیکٹ ہے اس لیے کہ یہ مکہ مکرمہ کی تو جو اصل عبارت ہے حرم کی اس وقت عمارت یہ تو میں پہلی مرتبہ 1962 میں گیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی تھی لیکن یہ مسجد نبوی کو تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اور اب جو اس کا پروجیکٹ ہے تو ایگزسٹنگ مسجد سے 8-10 گنا اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی یہ اس وقت کی مسجد نبوی تو اس کی گود میں آ جائے گی جیسے ماں بچے کو لیے بیٹھے اصل عمارت جو ہے وہ اس کے تین اطراف کے اندر اس طریقے سے ایک عظیم عمارت کی حیثیت سے گزرے گی پھر اس کی تہ ہے اور 2 منزلہ وہ عمارت ہے تو لاکھوں افراد غالباً اگر میرا حافظہ غلط نہیں کر رہا 8-10 لاکھ افراد کی گنجائش ہے کہ جو مسجد نبوی کے اندر اب جو فراہم کی جا رہی ہے اب اس پر نہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے پوری پوری حکومت کی جو ہے پلاننگ وغیرہ اس پر صرف ہوتی ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے فراہم کر رہے ہیں تو اس وقت اگرچہ اصولی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ وہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے اصولی اعتبار سے یہ بات بھی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ ہم صرف بعض ریچولس ادا کرنے کے لیے نہ جائیں صرف عبادات ادا کرنے کے لیے نہ جائیں صرف مناسک ادا کرنے کے لیے نہ جائیں مسلمانوں کے سیاسی مشورے بھی ہوں مسلمانوں کے زعما بھی آئیں وہ بھی جمع ہوں جو بھی ملی مسائل ہیں ان پر گفتگویں ہوں لیکن یہ تمام آئیڈیل چیزیں ہیں جو آپ اپنی مسجدوں کے اندر بھی اجازت نہیں دیتے ویسے تو مسجد نبوی بھی جو تھی وہ تو گورنمنٹ ہاؤس تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارلیمنٹ تھی وہیں پر سمجھیے کہ پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی جو بھی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ دیا جاتا تھا لیکن آج کر کے تو دیکھیے یہاں پہ وہ جوتر پیدار ہو جائے گی کہ اس کا جو ہے وہ مسجد کی بجائے وہ ایک اکھاڑا بن جائے گا لہذا عافیت اسی میں ہے کہ مسجد کو تو رکھیے اس کام کے لیے کہ یہاں پہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے آئیں اپنا ایک فرض ادا کریں باقی یہ تعلیم و تدریس کی اس کو جگہ بنائے لیکن سیاسی مسائل کے اوپر اگر مناظرے شروع ہو جائیں تو وہ اس وقت کے حالات میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ وہ آئیڈیل نظام ہے نہیں ہو اگر وہ اسلامی ریاست اور اس کا صدر وہی ہو جیسے کہ امیر المومنین ہوا کرتے تھے تو جو بھی دارالخلافہ ہے اس کی جامع مسجد کا خطیب وہی ہوگی اس کے عیدین کے خطیب وہی ہوگی اور اس کے بعد جہاں جہاں گورنرز ہیں وہ گورنرز ہوں گے خطیب ہوں گے تو آئیڈیل تو وہی ہے لیکن یہ کہ فی الواقع اس وقت جو حالات ہیں اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والا شخص جو ہے وہ حرمین کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے لوکل اور باہر سے آنے والے کے مابین، سوال العاقف فیہ والباد، باہر سے آنے والا اور وہی کا رہنے والا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بعض اوقات وہ حفاظت کے لیے کرتے ہیں، کوئی صدر مملکت آ رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے، مطاف خالی کرا لیا، وہ علیحدہ بات ہے، وہ سیکیورٹی میئر. یہ نہیں کہ مکے کا باشندہ جو ہے وہ آپ سے کہے یہاں سے آپ جاؤ، یہاں میں بیٹھوں گا، میرا حق ہے یہاں پر، اس کا کوئی سوال نہیں. وہاں پر بالکل برابر کے حقوق جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو بھی وہاں پہ خیر ہے اس کے اندر یقیناً بہت فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا اگر یہ جو ایک شوشہ اٹھایا جا رہا ہے اور جو وہاں پہ پولیٹیکل مظاہرے کرنے کی اب پھر دھمکی دی گئی ہے کہ ہم کریں گے. اس سے پہلے وہ 400-500 آدمی جو ہے وہ مارے گئے تھے اور ایک پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ ہوا تھا. پھر یہ کہ اگر ہمیں اجازت نہیں ہے تو ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. پہلے تو خبر یہ آئی تھی کہ اس سال بھی کوئی ایرانی حاجی نہیں جائے گا، لیکن اب پھر میں نے خبر پڑھی تھی 2-3 دن پہلے، اور سعودی عرب کی طرف سے وارننگ بھی تھی کہ اگر ہوا تو ہماری طرف سے سخت اقدام ہوگا. تو یہ چیزیں اس وقت کے حالات کے اندر قطعاً موضوع نہیں ہے. ہاں عالم اسلام ایک سیاسی وحدت بن جائے تو پھر یقیناً پورے عالم اسلام ہی کی تولیت ہو جائے گی، متولی جو ہے پوری امت مسلمہ ہوگی. لیکن بالفعل یہاں وہ امت ہے کہاں، یہاں تو اقوام ہیں بے شمار، 40 سے زیادہ، شاید 45 سے زیادہ تو ملک ہے جو کہ یو این او کے ممبر ہیں، اور اس کو اندر آپ دیکھیے تو وہ آپس میں منقسم ہے. یو این او میں تو شاید یونائیٹڈ یو اے ای جو ہے اس کی کوئی ایک ہی سیٹ ہوگی، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہ خود 5-6 کے اندر منقسم ہے اور اندر ان کا نظام علیحدہ علیحدہ ہے. تو اس اعتبار سے گنیے تو معلوم ہوگا کہ شاید ہم 60-70 حصوں کے اندر منقسم ہیں. تو امت کی وحدت ہو جائے تو یقیناً پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہماری تہذیب اور تمدن اس کے یہ بویا کہ یہ پلرز ہیں یہ عبادات، تو یقیناً ایک عالمی سطح پر مسلمانوں کی باہمی مشاورت اور سیاسی مسائل، امت کو جو بھی مسئلے درپیش ہوں ان کے بارے میں مشاورت اور فیصلے کرنا، یہ اس کا مرکز بنے گا، لیکن فی الحال نہیں. بہرحال یہاں فرمایا والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، ہم نے ان قربانی کے اونٹوں کو بھی تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے قرار دے دیا ہے. یہ ہے جو بات اصل میں سمجھنے کی ہے، یہ شاعر کیسے ہو گئے؟ شاعر میں سے خانہ کعبہ ہے، بہت بڑا شعیرہ ہے. ان صفا والمروہ کا من شاعر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے. اس حقیقت کو سمجھیے، شعیرہ جس کی جمع شاعر ہے، کہتے کسے؟ یہ لفظ شعور سے بنا ہے، جس شے سے بھی شعور انسانی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی یاد انسان کے شعور میں اجاگر ہو جائے، وہ شاعر اللہ میں سے. جیسے شاعر ہوتے قومی، یہ ہمارا قومی شاعر میں سے ہے، یہ ہمارا قومی شعار ہے. کسی شے کو دیکھ کر اگر ذہن آپ کا کسی قوم کی اور قومی عصبیت کی طرف منتقل ہو گیا تو وہ قومی شاعر ہے. اور کوئی شے کے جس سے آپ کا ذہنی تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ شاعر اللہ ہے. تو یہ جو قربانی کے اونٹ ہوتے تھے ان کے گلے میں پٹے بھی ڈال دیے جاتے تھے قلائد، اور ان کو اب ایک حیثیت حاصل ہو جاتی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص دیکھتا ہے یہ قربانی کا جانور ہے، اللہ کی نیاز کا جانور ہے، یہ اللہ کے نام پر اس کو جو ہے ذبح کیا جانے والا ہے. اس سے خود بخود ذہن جو ہے منتقل ہوتا ہے اللہ کی طرف. اور دوسرے یہ کہ یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، جس کو جو شاعر قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، کہ در حقیقت جب پوچھا گیا حضور سے ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ کیوں ہم اس طرح خون بہا رہے ہیں اور جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں؟ میں آج دیکھ رہا تھا میری ایک سابقہ تقریر جو چھپ بھی گئی ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ ایک نقطہ وہاں میرے ذہن میں آیا تھا جو میں نے بیان کیا اور عملی اعتبار سے بڑا اہم نقطہ ہے. ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ یہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ الفاظ بتا رہے کہ قربانیاں تو دے رہے تھے، ہو رہی تھی، اس کی حکمت ابھی معلوم نہیں تھی. معلوم ہوا کہ دین کے کسی حکم پر عمل تو لامحالہ کرنا پڑے گا، حکمت واضح ہو یا نہ ہو. ہاں حکمت تلاش کی جا سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے، جتنی بھی معلوم ہو جائے اچھا ہے، انشراح ہو جائے گا، دل کھل جائیں گے، لیکن شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ صاحب ہمیں اس کی حکمت معلوم نہ ہو، اس کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، اس کی دلیل جو ہے وہ ہماری عقل میں نہ آ جائے اور ہم مطمئن نہ ہو جائیں عقلی اعتبار سے اس پر، اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ پھر اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی تو سم و طاعت ہے، اللہ کا حکم سنو اور مانو، اس کے رسول کا حکم سنو اور مانو، یہ بلا چون و چرا اطاعت، سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے، پھر تو گویا کہ ہم اپنے عقل کے غلام ہو گئے، اللہ کے غلام نہیں ہوئے۔ الہکم الہ واحد فلہ اسلم، اور تمہارا معبود تو ہے اللہ، الہ واحد، اس کے سامنے جھکو۔ اگر تم کہتے ہو کہ عقل میں آئے گا تو جھکیں گے، تو در حقیقت تم اپنے عقل کے غلام ہو، اللہ کے غلام نہیں ہو۔ تم نے اپنے آپ کو اپنے عقل کے آگے جھکایا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکایا۔ تو ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، جب سوال کیا گیا تو حضور نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ اور اس کی سنت ہے۔ وہ جو واقعہ پیش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور جسے میں نے ایک مضمون میں تعبیر کیا کہ یہ آخری امتحان تھا، ممتحن کے ترکش کا آخری تیر، کہ جو حضرت ابراہیم کے سامنے امتحان آیا، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی اس اعتبار سے کہ قدم قدم پر امتحان ہے۔ جو فلسفہ بھی ہے ہمارے دین کا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات اس لیے تخلیق کیے گئے کہ تمہیں جانچا جائے، پرکھا جائے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا، جس کی علامہ اقبال نے تعبیر کی ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی۔ اور یہ امتحان قدم قدم پر آتے ہیں۔ پہلا امتحان جو ہے وہ انسان کے عقل اور شعور کا امتحان ہے، کہ آیا وہ اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو ان مظاہر کے اندر ہی الجھ کر رہ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ میرا مالک، میرا آقا، میرا رب، میرا خالق، وہ تو اس عالم رنگ و بو جو ہم مجھے نظر آ رہا ہے اس سے ماورا ایک ہستی ہے۔ جب وہ اس کو پہچان کر اور اس توحید تک رسائی حاصل کر کے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا کہ پہلا بڑا امتحان پاس کر لیا۔ عقل کا، شعور کا، فہم کا، فطرت کی صحت کا، عقل کی سلامتی کا امتحان پاس کر لیا۔ جب ایک بندہ کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں آسمان اور زمین کا پجاری نہیں ہوں، میں سورج اور چاند کا پجاری نہیں ہوں، میں ان مظاہر فطرت کا پجاری نہیں ہوں، میں آگ اور پانی کا پجاری نہیں ہوں، بلکہ میں پجاری ہوں اس کا جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور یکسو ہو کر، بالکل اس میں میرا دل ٹھک چکا ہے، میں اس کے اوپر راسخ ہو چکا ہوں، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں۔ یہ جو نعرہ مستانہ کہیے، نعرہ توحید، توحید کا نعرہ مستانہ جو لگایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ہے گویا کہ پہلے امتحان میں انسان کی کامیابی۔ اب امتحان عملی شروع ہو گئے، عقلی فطری وہ امتحان، فہم، شعور، سمجھ، فطرت کی سلامتی، عقل کی صحت، اس کا امتحان تو پاس ہو گیا۔ جب کہہ دیا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب شروع ہوگا مسئلہ کہ معاشرے کے ساتھ تصادم، وہاں تو کسی کو پوجا جا رہا ہے، چاند سورج کو پوجا جا رہا ہے، مورتیوں کو پوجا جا رہا ہے، کچھ اور بادشاہ کو پوجا جا رہا ہے، وہاں سیاسی شرک بھی موجود تھا نمرود کی شکل میں، وہ بھی خدائی کا مدعی ہے، میں جو چاہوں قانون بنا دوں، جو چاہوں حکم دوں، جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں جیل میں ڈال دوں، جس کو چاہوں گردن اڑا دوں، میں مختار مطلق۔ اب اس پورے نظام کے ساتھ جب کشمکش ہوئی ہے تو تین خاص طور پر اس کے منظر جو قرآن نے بار بار دکھائے ہیں، ایک تو یہ کہ باپ کے ساتھ گھر میں کشمکش شروع ہو گئی، باپ چونکہ آزر وہ سلم تراش بھی تھا اور جو ریلیجس ہائرارکی تھی اس دور میں، اس میں کسی بڑے عہدے پر تھا، اب اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے، ارحم انتا نالے حتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، اور فوراً میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ تو گویا کہ یعنی اس انداز یہ کہ تم اگر میری نگاہوں سے نہ ہٹے اور تم نے کوئی اس کے اوپر ثبات اختیار کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا، تو میں قبض کر دوں گا۔ اس کا امتحان پاس کرتے ہیں ابراہیم، قال سلام علیک، سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، باہر نکل گئے۔ اب جو بھی ہوا ہے، جیسے مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا، جیسے اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، گھر سے نکال دیے گئے، چھوڑ کے نکلے، ایک امتحان پاس کیا۔ اب اس ماحول کے اندر ذرا وہ بتانے کے لیے کہ ذرا ان کی آنکھیں کھلے، یہ ہوش میں آئے، مورتیوں کو پوج رہے، لہذا وہ معاملہ جو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کم سے کم دو صورتوں میں، کہ ایک بڑی کوئی پوجا ہونے والی تھی، جنم اشٹمی کا کوئی دن جیسے ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو چلے جانا تھا شہر سے باہر، اجتماعی کوئی پوجا باہر میدان میں ہونی ہے، ہو سکتا ہے کسی ستارے کی پوجا ہو، اس لیے کہ وہاں مختلف جو ہے یہ پوجائیں موجود تھی، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں ہے۔ انہوں نے ایک عذر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے رہ گئے، اور پھر بت خانے میں گھس کر تمام کو توڑ دیا، صرف یہ کہ وہ بڑا بت جو ہے اس کو رہنے دیا، اور پیشہ جو تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جو قیامت صغرا برپا ہوئی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ پوچھا گیا کس نے کیا یہ، کہا ایک نوجوان ابراہیم ہے تو صحیح ایسا جو ذکر کیا کرتا تھا، ہم نے کبھی سیریسلی نہیں لیا اس کی بات کو، کہتا تھا ہوا کرتا ہے، نو عمری میں لوگ کہا کرتے ہیں، بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نو عمری میں، جو وہ کچھ فلسفہ وغیرہ پڑھ کر ادھر ادھر بہک جاتے ہیں، تو بزرگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ چڑھی ہے، یہ آدھی اتر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، عقل جو ہے درست ہو جائے گی، ابھی ذرا ان کی نو عمری ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم کہتے تھے کہ وہ ذکر کیا کرتا تھا، یا کروہم، ان کا ذکر کرتا تھا، ایک فتن کا لفظ آیا ہے، وہ ایک نوجوان، وہ اس کو ہو سکتا ہے اس نے کیا۔ اب جب پیشی ہوئی ہے، اب یہ سمجھیے، یہ عزم، صبر، ثبات، حوصلہ، جرأت، ہمت اس کا امتحان ہے، پورا موت جن کے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے، کیا اس وقت ان کے غیظ و غضب کا عالم ہوگا، اور کس صبر اور سکون کے ساتھ انہوں نے جواب دیے، اس نے کیا ہوگا، یہ جو بڑا تمہارا بت ہے دیکھتے نہیں کہ تیشہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے، کہا کہ اگر بات نہیں کر سکتے تو پھر تم پر کفر ہے کہ تم ان کو پوچھتے ہو، صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ اقرار کر رہے ہیں، کوئی ان کی اس میں رعایت نہیں، کوئی خوف نہیں، کہا جو ڈالو اس کو آگ کے اندر جھونک دو۔ اس کے ساتھ تیسرا منظر آتا ہے، اور وہ منظر ہے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کی تفصیل آتی ہے، دربار میں پیش کیے گئے تھے، اور وہاں پر مکالمہ ہوا ہے، وقت کا جو بھی وقت کا فرعون کا یہ نمرود، اس نے بھی وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ تینوں امتحان پاس کر کے اب وہ جو آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ ہے، اور اس میں قرآن مجید میں سورہ صافات میں آتا ہے کہ انہوں نے چال چلی تھی، لیکن یہ کہ بالآخر وہی ہو گئے، وہی ناکام ہوئے، اور انہی کی ذلت ہوئی۔ انہوں نے سمجھا یہ تھا جب اتنے بڑے آگ کے اناؤ کے کنارے لا کے کھڑا کیا جائے گا ابراہیم کو، تو ہوش ٹھکانے آ جائے گا، باز آ جائے گا، یہ سب یہ توحید وحید بھول جائے گا، اس لیے کہ اب تو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن یہ کہ ناکام وہ ہوئے، ابراہیم نے چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ ابھی اگر حضرت خباب بن العرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے ہیں، تو جرت تو وہی ہے نا، معاملہ تو ایک ہی ہے، تاریخ تو اپنے آپ کو دہراتی ہے، شکلیں بدلتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کے اندر چھلانگ لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے یادار و پوری بردن، وسلام علی ابراہیم، وہ اللہ کا فیصلہ ہی اس نے کیا۔ پھر وہاں سے ہجرت، ملک کو خیر بات کہہ کے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں یہ ہجرت وہ ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں جا رہے ہو اور پتہ ہو، اور پہلے سے آپ نے کہیں کوئی اہتمام بھی کر لیا ہو، اور معلوم ہو کہ وہاں ریسپشن بھی ہونے والا ہے، یہ نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت کا بھی معاملہ یہ تھا کہ دار الہجرت تیار ہو چکی تھی، وہاں پر جو ہے معلوم تھا کہ انصار صحابہ، انصار جو ہے مدینے کے، وہ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کی ہجرت اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یوں سمجھیے کہ 2500-3000 برس قبل کی بات، تو یہ تو بالکل جس کو کہیں کہ ایک اندیکھی دنیا میں، اور جہاں کوئی پتہ نہیں کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، گھر بار چھوڑ کر نکل جانا، اس پانی میں تھا۔ پھر شام اور پھر فلسطین اور مصر، کہاں کہاں گھومے پھرے، 87 برس کی عمر میں اب دعا مانگی ہے اور اللہ سے، اور ایک بیٹا مانگا ہے اللہ نے، بیٹا عطا فرمایا. 13 برس کا جب بیٹا ہو گیا ہے، اب میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں وہاں کہ قسمت جو ہے یا تقدیر یا قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابھی ہمارے ترکش میں ایک تیر باقی ہے. یہ سارے امتحان پاس کرتا چلا آیا، یہ بوڑھا ضعیف 100 برس کی عمر، عقلوں کا بیٹا، اس لیے کہ حضرت اسحاق کی ولادت بعد میں ہوئی ہے. حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے 13 برس چھوٹے ہیں. 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر 87 برس تھی. اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جبکہ 13 برس کے تھے حضرت اسماعیل، اور حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس ہو چکی. اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، 13 برس کا ہو گیا. فلما بلغ ماؤ سایا، جبکہ وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بازو بن گیا، اب وہ برابر کا جو ہے کام کرنے والا ہے. اس وقت وہ امتحان لیا گیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبح کا فانظر ماذا ترا. اور جب وہ بوڑھا، 100 برس کا بوڑھا باپ، جب وہ تیار ہو گیا ہے اور اس نے زمین پر لٹا بھی لیا ہے اپنے اس اکلوتے نور چشم کو، تب پھر پکارا گیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس امتحان تھا مطلوب، اس سے آگے نہیں، تم امتحان میں پورے ہو گئے. یہ بہت بڑے ان هذا له البلاء المبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. تو میں نے اب کیا ہے وہاں پر اس اپنے مضمون میں کہ اس سے بڑی تو شاباش کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن کہے کہ امتحان بڑا کڑا تھا. یہاں جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس میں ہمت نہیں آ رہی ہے، گویا کہ آخری بات جو آئی ہے وہ ممتحن کی طرف سے، ان هذا له البلاء المبین، اے ابراہیم واقعتاً یہ بڑا کڑا امتحان. اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس نے انسانی فطرت میں کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ عواطف ہے، میلانات ہے، کس کس شے سے محبت ہے، کس کس چیز کے ساتھ انسان کو کتنی ایک مناسبت ہے، وہ جانتا ہے. تو ایک اکلوتا بیٹا، 100 برس کے بوڑھے باپ کا، وہ اگر تیار ہو گیا ہے اسے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے، تو اب اس سے آگے کون سا امتحان ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے بابر نے ہمایوں کے گر چکر لگا کر کہا تھا کہ میں اس کا مرض لیتا ہوں، اے اللہ اس کو شفا دے اور میں حاضر ہوں. تو باپ تو اپنی زندگی دیتا ہے بیٹے کے لیے، یہاں یہ ہے کہ 100 برس کا بوڑھا باپ جو اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی جان لے رہا ہے، یہ ہے در حقیقت جس کے لیے کہ اب یہ شعیرہ ہے تا قیام قیامت، اس پورے شعور کو تازہ کرنے کے لیے. یہ قربانی کا اگر یہ مادہ پیدا ہوتا ہے، اگر امتحانات میں اس طریقے سے کامیابی کے لیے جذبہ کوئی ابھرتا ہے کہ آخر ابراہیم بھی انسان تھے، ٹھیک ہے یہ جو کچھ انہیں مقام حاصل ہوا ہے یہ انہیں پیدائشی طور پر ایسے ہی نہیں دے دیا گیا. ویسے تو اللہ کے ہاں علم خداوندی میں تو سب کچھ پہلے سے طے ہے، لیکن ابراہیم نے ارن کیا ہے. یہ میں ارن کرنے کا لفظ جو میں بیان عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اکتساب ہے، محنت ہے، امتحانات پاس کیے ہیں، پرائمری کا امتحان، مڈل، پھر میٹرک، پھر ایم اے کیا ہے، سارے امتحانات پاس کیے ہیں، تب یہ مقام حاصل ہوا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے 15 رکوع میں الفاظ یہ آئے ہیں، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں جانچا اور پرکھا، بِكَلِمَاتٍ، یہ جو نکرہ ہے آیا ہے یہاں پر بجائے معرفہ کے، بڑے بڑے امتحانات، بہت بڑے بڑے کٹھن امتحانوں میں سے جب وہ گزر گئے کامیابی کے ساتھ، فَأَتَمَّهُمْ، ان سب کو اس نے پاس کر لیا، سب میں کامیاب ہو گیا، تب کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب تم اس مقام پر آ گئے ہو کہ تمہیں ہم نے پوری نوع انسانی کے لیے امامت عطا کر دی، امام الناس. اب جب وہ سوال کرتے ہیں من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین، یہ کوئی نسلی مسئلہ نہیں ہے، ہاں تمہاری نسل کے ساتھ معاملہ رہے گا، لیکن ان میں سے جو ظالم نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، جو تمہاری روش اختیار کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، اسی توحید اور تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، ان کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن یہ کہ محض نسلی اور سلبی تعلق جو ہے اس کی بنا پر یہ جو ہماری ہمارا وعدہ ہے یہ متعلق نہیں ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ شاعر اللہ والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ. یہ شاعر اللہ اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا ہے جانور وہ اونٹ, اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شخصیت اور ان امتحانات میں سے جو آخری اور مشکل ترین امتحان تھا اس میں کامیابی کی ایک یادگار کے طور پر گویا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو بھی ذبح کر رہا ہوگا کسی بھی جانور کو اللہ کے نام پر اس کے لیے یہ ایک ذریعہ بنے گی اس شعور کو اجاگر کرنے کا. لَكُمْ فِيهَا خیر, تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے. ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی دولت تھی اہل عرب کی یہ اونٹ, تو اونٹ کی خاص طور پر قربانی کا ذکر کیا. ایک اور بات بھی اس لیے اس کا ذکر زیادہ وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہود نے اپنی شریعت کے اندر جو بھی کوئی انہوں نے بے اعتدالی کی ہے اس کی بنا پر انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا تھا. اونٹ کا گوشت جو ہے ان کے ہاں جائز نہیں ہے. اس کا سبب بھی قرآن مجید میں معلوم ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے, اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اگر چند چیزوں کو اپنے اوپر قسم کھا لی تھی کہ یہ میں استعمال نہیں کروں گا تو اس پر روک دیا گیا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, ایسا نہ کیجیے, اس لیے کہ آپ کا تو ایک ایک عمل امت کے لیے دلیل بننے والا ہے. لہذا یہ معاملہ جو ہے جس طرح حضرت یعقوب کا ایک ذاتی پسند ناپسند کا معاملہ جو ہے وہ شریعت کا ایک حکم بن گیا یہود کے ہاں, ایسے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے پھر وہ دلیل و سبب کے طور پر لوگوں کے لیے امت کے لیے وہ حیثیت اختیار کر لے. بہرحال لکم فیہا خیر, اس میں اس خیر کی طرف بھی اشارہ ہے جو روحانی طور پر اس قربانی سے حاصل ہوگا. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف, بس نام لو اللہ کا ان پر انہیں کھڑا کر کے صف بستہ کر کے. اب یہاں پر صف کا ذکر آیا ہے, سیدھا اور صف کے اندر کھڑا کر کے ان کو نہر کرنا. اونٹ کی قربانی جو ہے یا اونٹ کا ذبح کرنا عام دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے, اسے پچھاڑ کر نہیں کیا جاتا ذبح جیسے کہ آپ بکرے کو یا گائے کو کرتے ہیں, بلکہ کھڑا ہو کر اور کھڑے اونٹ کی گردن میں یہ جو اس ہڈی کے اوپر جو ایک خلاصہ ہوتا ہے اس پر برچھا مارا جاتا ہے تاکہ وہ خون جو ہے شہرگ سے خون کا فوارہ تیزی کے ساتھ پھوٹے, اور اس کے بعد وہ ضعیف ہو کر زمین پر خود گرتا ہے, اس کا پہلو جو ہے ایک ٹک جاتا ہے. یہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ یعنی ہو گیا قربانی ہو گئی, اور وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا. بہرحال یہ جو ہے اس کو نہر کہتے ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف, تو اے مسلمانوں اب ان اونٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کرو صفوں میں کھڑا کر کے اور سیدھا رخ کعبے کی طرف رخ کر کے. اس میں وہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ اس آیت سے گزرتے ہوئے سیرت کا وہ واقعہ لا محالہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ حضور نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں حجۃ الوداع میں, 100 اونٹوں کی قربانی دی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے وہاں سے یہ اونٹ لے کر آئے ہیں. حجت الوداع جو ہے یوں سمجھیے حضور کا ایک ہی حج ہے ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے تو آپ نے بہت سے حج کیے ہوں گے, جو بھی اس وقت کا نظام تھا آپ مکے ہی میں رہتے تھے. ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج ہوا ہے, 7 میں مکہ فتح ہوا ہے, لیکن اس کے بعد جو آیا ہے حج وہ حضور نے اس میں شرکت نہیں کی, اور اس میں انتظام بھی مشرکین ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا تھا, یہ حکمت آپ نے استعمال کی ہے. اس کے بعد 9 کا حج آیا تو حضور اس میں بھی تشریف نہیں لے گئے, حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر آپ نے بھیجا, قافلہ مدینے سے گیا. پھر یہ جو 10 کا حج آیا ہے یہ ہے حجت الوداع, اس کا آپ نے اعلان عام کرایا, بہت بڑا مجمع جو ہے اس وقت کے حساب سے 140,000 یا 124,000 مسلمانوں کا جمع ہو جانا جو ہے یہ بہت بڑی نفری ہے. آج بھی تو 30-1 لاکھ, 20 لاکھ, 25 لاکھ یہی تعداد رہتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 28-30 تک میکسیمم گئی ہے, اب تو پھر کچھ تعداد گر گئی ہے, اور گری اس لیے کہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں سعودی عرب کی حکومت نے, خاص طور پر جو وہاں پر جو لوگ ملازمت کے لیے دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے ہیں وہ جو ہر سال حج کے لیے آ جاتے تھے اور گند مچاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میں کوئی بلیم نہیں کرتا ہوں سعودی عرب کی حکومت کو اس پر بھی، یہ پابندی بہت صحیح لگائی. وہ آتے تھے تو چونکہ وہی موجود ہیں، نہ کوئی فیس، نہ کوئی معلم کا کوئی ڈیرا لینا، سڑکوں کے اوپر ڈیرے لگا دینے، پھر وہی پانی اور بہ رہا ہے گندگی. واقعہ یہ ہے کہ بہت اس سے صورتحال خراب تھی، اور حال تو اس درجے خراب ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس قسم کے لوگوں کو، یہ گویا کہ ان کی ایک پکنک بن جاتی ہے. اور وہ عین عرفات کے میدان میں، خیمے میں عرفات کے میں نے دیکھا ہے لوگ تاش کھیل رہے بیٹھے. تو یہ در حقیقت بہت ہی، سمجھیے کہ توہین، اور اتنی بڑی ایک عبادت کا ایک استہزاء ہو رہا تھا تو اس پر کچھ پابندی لگی ہے. تو میں تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اگر کوٹے مقرر ہو جائے کہ ہر ملک کے لیے اتنا کوٹا ہے، تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے. آخر وہ میدان بھی محدود ہے، مینا کی وادی بھی محدود ہے، بہت کچھ آس پاس کے پہاڑ کاٹ کاٹ کر اور اس کو چوڑا بھی کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک حد ہوتی ہے. وہ جو عقبہ کی وادی تھی جس میں کہ بیعت ہوئی تھی حضور سے پہلی، دونوں بیعتیں ہوئی ہیں، وہ آبادی اب موجود نہیں رہی، اس لیے کہ وہ مینا کی وادی کے پیرلل ایک چھوٹی سی وادی تھی جو درمیان میں پہاڑ حائل تھا، وہ پہاڑ اب کاٹ دیا گیا مینا کی وادی کو وسیع کرنے کے لیے، تو وادی عقبہ بھی اسی میں انکارپوریٹ ہو چکی. اس سب کے باوجود جو ہے وہ حضور بے پناہ. تو اس اعتبار سے اب جو ہے تعداد کچھ کم ہے، بہرحال 20-25 لاکھ افراد اگر اب بھی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1400 برس قبل، یہ چونکہ 1409 کا حج ہے تو اگلے سال 1400 ہو جائیں گے پورے اس حج کو، یہ ہجری سال جو چونکہ سن 10 کا وہ حج تھا، تو ابھی یوں سمجھئے کہ 1399 برس ہوئے ہیں اس حج کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو اتنے 1400 برس کے فصل کا تو وہ ذہن میں رکھیں، تو اس وقت کے اعتبار سے یہ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 کی جو نفری ہے وہ بہت تھی. بہرحال فرمایا فسکوس ملاح، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے نہر کیے، باقی 37 اونٹ حضور کی طرف سے حضرت علی نے نہر کیے. اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، یہ اونٹ اور حضور جو برچھوں سے دہر کر رہے تھے برچھے سے، تو ایک اونٹ کے بعد دوسرا خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا. اب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ فلسفی کو منکر حنان است از خواص انبیاء بیگانہ است. وہ جو واقعہ ہے حنانہ کا، وہ بھی شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ مسجد نبوی میں منبر نہیں بنا تھا تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کسی شے کا سہارا مقرر کے لیے. اب روسٹرم آگے رکھا جاتا ہے یا کوئی اور شے، یہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سہارا لیتے تھے اس کا جو کھجور کا ایک تنا تھا خشک. اب جب حاضری بڑھ گئی، تعداد زیادہ ہو گئی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے، تو وہ لوگ جو ہے پورے طور پر نہیں دیکھ پاتے حضور کو، تو تب یہ ممبر کی پھر جو ہے ایجاد ہوئی ہے. تو جب ممبر بنا کر رکھا گیا ہے، حضور نے پہلی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر جب آپ خطبہ دیا ہے، تو اس کھجور کے تنے میں سے ایسی آواز آئی ہے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، اسی لیے اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں. اور اب بھی جو ستون بنے ہوئے ہیں وہ پتھر کے، ان میں سے وہ جگہ جو ہے ستون حنانہ کی وہ معین ہے، وہ ستون حنانہ اب بھی کہلاتا ہے. حنین کہتے ہیں کسی بچے کے رونے کو، بلک بلک کے رونے کو، تو وہ حنانہ. اب ظاہر بات ہے کہ عام آدمی جو ہے مادہ پرست، جس کا ایمان ہی مادے پر اور مادی قوانین پر ہے، وہ تو کہے کیسے ممکن ہے کھجور کا تنا، اس میں کہاں سے احساس آ گیا، پھر سوکھا ہوا، چلیے ایک درخت سرسبز ہے تو اس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ جان ہوتی ہے، کوئی حس بھی ہوتا ہے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ایک خشک تنے کے اندر کہاں سے آ جائے گا شعور. لیکن یہ واقعہ ہے، مولانا روم نے انہی لوگوں پر تبصرہ کیا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است. یہ فلسفی جو ہے، یہ فلسفی اس زمانے میں کہلاتے تھے جو یہ مادیین اور مادہ پرست تھے، کہ یہ جو انکار کرتا ہے اس واقعے کا، حنانہ کے واقعے کا، اب خواص انبیاء بیگانہ است. اصل میں یہ انبیاء کے جو خواص ہیں ان سے بیگانہ، یہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے معاملے کو. حالانکہ معاملہ نبی کا ہے، نبی کا معاملہ، اور نبی کے لیے اللہ تعالیٰ جس جس طریقے سے معاملہ کرتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات اور حمد میں پرندے شامل ہو جایا کرتے تھے اور پہاڑ مجد میں آتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے حمد کے ترانوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو یہ خواص انبیاء ہیں، تو فلسفی کو منکر حناناست از خواص انبیاء بیگاناست۔ تو وہاں پر یہ بات فکوس ملاح علیہ سواس فیضا وجبت جنوبہا فکلو منہا، یہ چوتھے رکوع میں بھی لفظ آیا کلو منہا، اس لیے کہ بعض جگہ پر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جیسے ہمارے ہاں صدقے کا گوشت ہوتا ہے کہ جو صدقہ دے وہ خود نہیں کھا سکتا اس کو، یہ غربا کا حق ہے۔ تو یہ بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ قربانی کا گوشت آدمی خود نہیں کھا سکتا، تو قربانی کے بارے میں یہ فرق کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمیں ہر شخص کو معلوم ہے کہ تین حصے کیجئے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے جو اعزاء و اقارب ہیں ان کو ہدیۃً، اور ایک حصہ اللہ کے نام پر اس کا لازماً دیا جائے۔ تو کلو منہا کو دونوں جگہ پر لایا گیا، کھاؤ، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ جو حج کے تین دن ہیں بعد میں، اس کو تو کہا ہی گیا ایام و اکل و شرب، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، یہ گویا کہ ایک الہی جشن ہے، یہ توحید کا ایک جشن ہے جو منایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے گئے اب وہ گوشت پکاؤ اور کھاؤ، اور نہ صرف یہ کہ خود کھاؤ بلکہ جو سائل ہیں، غریب ہیں، ان کو دو۔ ان غریبوں میں وہ بھی ہوں گے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، قناعت کیے ہوئے ہیں، فاطم القانع والموتر، جو قناعت کیے ہوئے ہیں وہ مانگنے کے لیے نہیں آتے، جا کے ان کے گھروں تک پہنچاؤ، ان تک بھی یہ بات جو ہے خود پہنچاؤ، اس کے لیے خود محنت کرو، اور وہ لوگ کے جو مانگنے کے لیے نکل آتے ان کو بھی دو۔ واقم القان اول موقف کزانے کا سخرہ لکم، اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا جانور اونٹ، لیکن اللہ نے کیسے انسان کے لیے اسے مطیع بنا دیا ہے، اور کس طریقے سے انسان جو ہے اس سے کام لیتا ہے، سواری کرتا ہے، اس کو استعمال میں لاتا ہے، پھر ذبح کرتا ہے۔ تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، مضمون اس آیت کا بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ تک نہ ان کے خون اور نہ ان کا گوشت۔ ولاکن ینالہ التقوی منکم، البتہ تقوی اگر ہے تو وہ پہنچتا ہے۔ یہ وہی روح عبادت جس کا کہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ اگر یہ ہے جو قابیل میں نہیں تھی اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل میں وہ تقوی تھا، اللہ نے اس کی قربانی قبول فرمائی۔ جس کے بارے میں فرمایا روزے میں وہ تقوی نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی جان لیجئے قربانی نہیں ہے اگر اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی، اللہ سے دلی لگاؤ، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے جو تم نے بنا لی ہے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اور علامہ اقبال نے تو اور بھی زیادہ پرشکو انداز میں کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اب اس تو کو آپ اللہ پر لے جائیں کہ اللہ کا تقوی باقی نہیں ہے، یا مسلمان کے، مسلمان حقیقتا مسلمان نہیں رہا، باقی نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ کذلک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اسی طرح اللہ نے انہیں مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ یہ الفاظ جو ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ دونوں عیدوں کے ساتھ آئے۔ چنانچہ وہ روزے کے اختتام پر وہ جو آئے تھے 185 وہ بھی ختم ہوتی ہے اسی پر، بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اور یہاں پر بھی وہی تکبیر۔ تو دونوں عیدوں میں تکبیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جاتے آتے تکبیریں ادا کرنا تاکہ گونج جائے ہماری آبادیاں، ہمارے علاقے، سڑکیں، گلیاں اللہ کی تکبیر سے۔ پھر نماز جو ہے دوگانا، اس میں اضافی تکبیرات ہیں، یہ جو تکبیروں کا معاملہ ان کو ذہن میں رکھیے۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے محسنین کو. یہ محسنین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفائن کیا احسان کو. اخبرنی عن الاحسان، حضرت جبرائیل کا سوال اور جواب، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. ایک دوسری حدیث میں آیا، ان تخش اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تیسری روایت میں آیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یعنی جو بھی بندہ مومن اور بندہ مسلم کا ایک رویہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، خشیت ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی ہمتن غلامی، اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جان اور مال کا کھپانا، یہ تینوں چیزیں اس شدت کے ساتھ ہو رہی ہوں، اس میں یقین کی گہرائی اور گہرائی کس درجے پیدا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو یہ گویا کہ مسلم اور مومن اب محسن بن گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس درجے تک پہنچائے اور ہماری قربانیوں کے اندر اصل روح تقویٰ پیدا فرمائے، اور ہمیں ان عیدین کو بھی جو صحیح صحیح طریقہ ہے سنت نبوی اور سنت صحابہ کا، اس کے مطابق منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان میں جو چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں اضافی طور پر، اور جو چیزیں ہم نے سنت کی ترک کر دی، ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ان تمام چیزوں کو، اپنے روز مرہ کے معمولات کو بھی ہمیں تو چاہیے کہ ہم حضور اور صحابہ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کریں، لیکن جو چیزیں خاص طور پر دین میں شاعر کا درجہ رکھنے والی ہیں، جو عبادات کی خاص اہمیت کی حامل ہیں، ان کے لیے تو بہرحال ہمیں ہر طرح سے اللہ اور اس کے احکام اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی سنت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آخری نقطہ صرف بیان کر رہا ہوں، کیونکہ شروع میں بھی میں نے کچھ تمہیدی باتیں کی تھی. سورہ بقرہ، سورہ حج، دونوں میں جہاں ذکر آیا ہے حج کا، وہاں ساتھ ہی قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہے. سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے، یسألونک عن الأہلۃ، یہاں سے بات شروع ہوئی، پھر قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آیا، پھر حج کے مناسک کا ذکر آیا. یہاں حج کے مناسک کا ذکر کرنے کے فوراً بعد میں نے وہ آیات تلاوت تو کی تھی، لیکن وہاں تک آج اب ترجمہ یا اس کی تب کا یہ تشریح ممکن نہیں ہے. یہاں وہ بیان ہو رہا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. یہ ہجرت اور جہاد اور اللہ کے دین کا غلبہ، اور وہ کہ اب جب ان کو اگر ہم تمکن عطا کر دیں گے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اس کا اہم ترین حصہ وہ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. تو در حقیقت روح دین اسلام، احسان، اخبار، نماز، زکات، قربانی، حج، ان سب کا جو آخری مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کے رسولوں کی مدد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں تن من دھن لگانا. یہ گویا کہ وہ اصل ہدف ہے، جس میں کہ یہ تمام چیزیں اس کی تیاری کا، اس کی تمہید کا، اور اس کے لیے جو کہ انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہونی چاہیے، اس کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. لہذا دونوں جگہ پر اس قدر مشترک کو بھی اپنے سامنے رکھیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.